کہ ام المومنین نے فرمایا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا، یعنی نکاح ہونے کے بعد عورت پر سب سے زیادہ اہمیت والا حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، اور فرمایا مرد کے اوپر سب سے زیادہ اہم حق اس کی ماں کا۔ شریعت نے تو یہاں تک کہا کہ اگر نفلی حج کرنے ہوں تو ماں باپ کی خدمت کو تم اس کے اوپر فضیلت دو۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کی زندگی میں ان کی خدمت میں ہی مصروف رہے، والدہ کی وفات کے بعد حج پر تشریف لے گئے۔ ہاں اگر والدہ خود بھی جانا چاہے اور بندے کو حج پہ بھی ماں کی خدمت کا موقع ملے تو نور اللہ نور ہے۔ ماں باپ کے حق کو اللہ نے اولاد کے حق پر بھی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر لانوں نے روایت کی کہ تین آدمی بنی اسرائیل کے سفر پر نکلے، ایک غار کے اندر پھنس گئے، چٹان منہ پہ آ گئی، تو انہوں نے اپنے اپنے عمل اللہ کے سامنے پیش کیے۔ ان میں سے ایک نے یہ عمل پیش کیا کہ میں بکریاں چراتا تھا، شام کو جب بکریاں گھر آتی تو میں ان کا دودھ نکالتا تو پہلے ماں باپ کو پیش کرتا تھا، بعد میں بچوں کو پلاتا تھا۔ اس کا یہ عمل اللہ کو ایسے پسند آیا کہ اس چٹان نے اس غار کے منہ کو کھول دیا۔ شریعت نے کہا کہ ماں باپ کا حق ہجرت پر بھی فائق ہے۔ چنانچہ مستدرک حاکم میں عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے یہ روایت ہے کہ ایک نوجوان آیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کی نیت سے آ گیا ہوں اور والدین کو پیچھے چھوڑتا آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ واپس جاؤ، جیسے والدین کو روتا چھوڑ آئے تھے ایسے ہی جا کے ان کو خوش کرو، تمہارے لیے یہ افضل ہے۔ حتیٰ کہ نفلی عبادات پر بھی ماں باپ کا حق افضل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جرید ایک راہب نیک بندہ تھا بنی اسرائیل کا، عبادت میں لگا ہوا تھا، والدہ ملنے کے لیے آئی، اس نے تین مرتبہ پکارا اور یہ نفلوں میں ہی مصروف رہا، تو ماں کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ اللہ تجھے موت سے پہلے کسی فتنے میں ڈال دے۔ لو ماں باپ، ماں کی بد دعا ایسی لگی کہ قریب میں کوئی عورت تھی، اس نے کسی چرواہے کے ساتھ بدکاری کی اور جس کے نتیجے میں اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، تو لوگوں نے اس عورت کو لان تان کی کہ تو نے کیا منہ کالا کیا، تو اس عورت نے اس جرید کا نام لے دیا کہ میرے ساتھ تو فلاں راہب نے بدکاری کی۔ لوگوں کو پتہ چلا تو وہ آئے، انہوں نے جرید کو بھی بہت مارا پیٹا اور انسلٹ کی، اور اس کے سوما کو جو عبادت کا کمرہ تھا اس کو بھی گرا دیا۔ جرید نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم یہ سارا کام کس لیے کر رہے ہو، میں نے کیا خطا کی؟ انہوں نے کہا تو نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی، اس کے ہاں بچہ ہوا۔ تو جرید نے کہا کہ اچھا مجھے بچے کے پاس لے جاؤ۔ تو جب جرید کو بچے کے پاس لے گئے تو اس نے اس بچے سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ نیک آدمی تھا، اللہ کی آخر مدد تھی۔ وہ بچہ بول پڑا، کہنے لگا کہ میرا باپ تو فلاں بکریوں کا چرواہا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ اگرچہ اتنا مقام تھا کہ اللہ نے اس کی خاطر بچے کو بلا دیا، لیکن اس نے ماں کا دل دکھایا تو فتنے میں وہ بھی پڑ گیا۔ نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ سنا کے فرمایا، لو کان جریج عالمن، اگر جریج عالم ہوتا، لعلم ان اجابته امه اولى من عبادت ربه، اس کو پتا چل جاتا کہ اپنی ماں کی بات کو ماننا نفلی عبادتوں پر فضیلت رکھا کرتی ہے. اب سوچئے نا کہ ماں باپ نے دنیا میں اولاد کو تربیت دینے کے لیے کوشش کی تو اس کا بدلہ اللہ نے ان کو کیا دیا، ان کا کتنا مقام دنیا میں بنا دیا. یہاں تک بات کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، ڈر کے بات کر رہا ہوں، کہ شریعت نے ماں باپ کی خدمت کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فوقیت دے دی. چنانچہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اسید بن جابر اللہ عنہ سے روایت کی کہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کرن کے رہنے والے تھے، والدہ کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی زیارت کریں، ایمان لا چکے تھے مگر ماں کی خدمت ہی کرتے رہے، آ نہیں سکے. تو نبی علیہ السلام نے عمر لانو کو بلا کر فرمایا کہ یمن کے فلاں قبیلے میں ایک بندہ، اس کو ایک دینار کے برابر برس کا زخم باقی ہوگا، بیماری تھی مگر ختم ہو گئی، اللہ کے ہاں اس کا اتنا مقام. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے نام پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے. اور نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تمہاری ملاقات ہو تو ممکن ہو سکے تو تم ان سے اپنے لیے استغفار کی دعا کروانا. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا جبہ ہدیہ کے طور پر دیا اور فرمایا عمر یہ جبہ ان کو دے کر ان سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ عمر لانو کی ملاقات ہوئی اویس کرنی رحمت اللہ علیہ سے، اور عمر لانو نے ان کو نبی علیہ السلام کا جبہ ہدیہ کے طور پر بھی دیا اور ان کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے. اللہ نے ماں باپ کی خدمت کو کیا مقام اور کیا رتبہ عطا فرما دیا. تو جب بچے کو یہ سبق دیا جائے گا تو یقیناً بچہ پھر ماں باپ کی بات کو سنے گا اور اچھا انسان بننے کی کوشش کرے گا. اور اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہوں تو سن لیجئے کہ دنیا میں سب سے آسان کام اپنی ماں کو منانا. کیوں؟ کہ وہ ناراض بھی ہو جاتی ہے لیکن انتظار میں ہوتی ہے کہ میرا بیٹا آ کر مجھ سے سوری کر لے، میں معاف کر دوں گی. ہم نے دیکھا کہ اگر بچہ ماں کی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے گھر سے نکل جائے، ماں کو چین نہیں آتا، وضو کرتی ہے، مصلی پہ بیٹھ جاتی ہے، اللہ میرا بیٹا کسی برے بندے کے ہاتھ نہ لگ جائے، میرا بیٹا کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے، اللہ میرے بیٹے کو سلامت سے واپس لے آنا. کھانے کا وقت ہو جاتا ہے، سارے گھر والے کھانا کھا لیتے ہیں، ماں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے. حقیقت میں اس کے دل میں یہ ہوتا ہے مجھے کیا پتا میرے بیٹے کو کھانے کو کچھ ملا یا نہ ملا، میں کیسے کھاؤں. سارے گھر کے لوگ سو جاتے ہیں، ایک ماں ہوتی ہے جو بستر پہ کروٹیں بدل رہی ہوتی ہے، شاید میرا بیٹا آ جائے اس کو دروازے پہ انتظار میں نہ کھڑا ہونا پڑے. میاں کی ڈانٹ بھی برداشت کرتی ہے، مگر اپنے بچے کے لیے دعا بھی کرتی رہتی ہے. اور اگر وہ بیٹا رات کو دیر سے آئے تو ماں بیٹی کو جگاتی ہے کہ بیٹی اٹھو تمہارا بھائی آ گیا, اس کو گرم کھانا بنا کے دو. امی آپ تو ناراض تھی, بیٹی میں اگرچہ خفا ہوں مگر بیٹے کو بھوکا تو نہیں دیکھ سکتی. امی آپ چاہتی کیا ہیں؟ بیٹی میں نے تمہارے بھائی کو ڈانٹا تھا برے کام کی وجہ سے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے, مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ آ کے سوری کر لے, میں معاف کر دوں گی. اب جو ماں انتظار میں ہے کہ بیٹا آ کے سوری کر لے میں معاف کر دوں گی, اس ماں کو منانا کتنا آسان کام ہے. چنانچہ بیٹا باپ کے ماں کے پاس چل کے آ جائے, ماں معاف کر دیتی ہے. اگر زیادہ غصے تھی اور باپ اور بیٹا اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لے تو ماں کا تو دل ہی پگھل جاتا ہے, پسیج جاتا ہے. اور اگر اتنی خفا تھی کہ پھر بھی معاف نہیں کرتی اور بیٹے کی آنکھ سے آنسو آ جائے, ماں اپنے بچے کی آنکھ سے آنسو گرتا نہیں دیکھ سکتی, فوراً اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھے گی اور اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لے گی. اس ماں کے اندر ایک مامتا نام کی چیز ہے جو برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ بیٹا میرا کسی تکلیف میں ہو. چنانچہ آپ کو ایک سچا واقعہ سنا کے بات مکمل کرتا ہوں. ہمارے قریب کے ایک دیہات میں میاں بیوی تھے, اللہ نے ان کو بڑھاپے کے اندر اولاد عطا کی, بیٹا ہوا. بیٹا نیک بنا, ہونہار تھا, سمجھدار تھا, حتیٰ کہ وہ بچہ انجینئر بن گیا. شہر میں اس کی نوکری لگ گئی. وہ آتا اور ماں باپ کو کبھی ملتا اور پھر واپس اپنی ڈیوٹی کے لیے چلا جاتا, ویکینڈ پہ والدین کے ساتھ رہتا. اللہ نے اس کو کاریں بھی دیں, بہاریں بھی دیں, کوٹھی بھی دی. تو اس نوجوان نے شادی کا پروگرام بنایا. ماں باپ نے کہا کہ بیٹا جہاں تم کہو گے ہم تمہاری شادی وہیں کریں گے, زندگی تو آپ نے گزارنی ہے. شہر کا ایک بڑا شریف گھرانہ تھا, ان کے ہاں ایک بیٹی تھی, جوان العمر تھی, شکل اچھی تھی, عقل اچھی تھی, تعلیم یافتہ تھی. تو اس نوجوان نے نشان دہی کی, ماں باپ نے رشتہ بھیجا. انہوں نے بھی دیکھا کہ بہت اچھا رشتہ ہے بچی کے لیے, تو شادی ہو گئی. اب وہ بچی شادی کے بعد دیہات میں آئی, چند دن تو رہی. چند دن کے بعد وہ کہنے لگی, جی مجھ سے تو دیہات میں نہیں رہا جاتا. ماں باپ نے کہا کہ بیٹا بیوی کو لے کے شہر والے مکان میں چلے جاؤ, مگر ہفتے بعد ہمیں آ کے مل جانا, شکل ضرور دکھا جانا, ہم دیہات میں خوش ہیں, ہم اپنی زندگی یہاں گزار لیں گے. لو جی بچے نے شہر میں رہنا شروع کیا, ماں باپ دیہات میں. ایک دو سال تو معاملہ اچھا چلتا رہا. ایک دو سال کے بعد یہ لڑکا کبھی ماں باپ کو ملنے جاتا, ایسٹیمیٹڈ ٹائم ہوتا کہ دو گھنٹے کے بعد آؤں گا, تو کبھی دو کی جگہ تین اور چار گھنٹے لگ جاتے. تو اس کی بیوی برا مناتی, ہاں تم تو جاتے ہو تو بس جا کے بیٹھ ہی جاتے ہو, پچھلے تو تمہاری نظر میں مر ہی جاتے ہیں, تمہیں تو ان کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا. جو گانے گاتی ہیں بیویاں اپنے خاندانوں کے سامنے, اس لڑکی نے بھی وہی گانے گانے شروع کر دیے. یہ شریف انسان تھا, سمجھاتا, مگر بیوی وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ اعتراض کرتی گئی. حتیٰ کہ ایسا وقت آیا کہ جب یہ ماں باپ کو ملنے جاتا تو بیوی خامخواہ کا جھگڑا کھڑا کر دیتی. اب یہ پریشان کہ میں کروں تو کیا کروں. نیک شریف آدمی پریشان ہوتا ہے, ایک طرف سے ماں باپ کی پریشانی, ایک طرف سے بیوی پریشان کر رہی ہوتی ہے, اور پھر بچوں کی ماں بھی بن چکی ہوتی ہے. اسی دوران اس نوجوان کو سعودی عرب سے نوکری کی ایک اپرچونٹی ملی, تو اس نے اپنے ماں باپ سے اجازت مانگی. انہوں نے کہا بیٹے اس پاک دیش میں اللہ نے تمہارا رزق لکھا ہے, ہماری تو دعائیں ہیں, جاؤ اللہ کے گھر میں جاؤ اور اللہ کے گھر کی خدمت کرو, مگر بیٹے کبھی کبھی موقع ملے تو ہمیں بھی ملتے رہنا آتے رہنا. یہ بچہ اپنے بیوی بچوں سمیت مکہ مکرمہ شفٹ ہو گیا. وہاں کی زندگی بہت ہی آسانی اور سہولت پسند تھی. یہ 13 سال وہاں رہا اور نیک تھا تو ہر سال حج بھی کرتا تھا. ایک دن حج کے تیسرے دن یہ مطاف میں کھڑا دعا مانگ رہا تھا, رو رہا تھا. کسی اللہ والے نے دیکھا تو اس نے پوچھا بھی نوجوان کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے 13 حج کیے, ہر سال طواف افاضہ کرنے کے بعد یا طواف ودا کرنے کے بعد میں خواب دیکھتا ہوں کہ کہنے والا کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہوا. اب حج کیا تو اب پھر یہی خواب دیکھا. اللہ والے ڈائیگنوزز کے ماسٹر ہوتے ہیں, وہ چلتے پھرتے ڈائیگنوسٹک سینٹر ہوتے ہیں. انہوں نے دو باتوں میں بات پہچان لی کہ مسئلہ کیا. یہ نوجوان 13 سال سے عرب میں تھا, تو شروع شروع میں تو ماں باپ کو خرچہ بھی بھیجتا تھا, سلام کلام پیام بھی ہوتا رہتا تھا. اس زمانے میں فون نہیں ہوتے تھے, یہ اس زمانے کی بات ہے, عام ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے, سیل فون تو تھے ہی نہیں, دیہاتوں میں بھی فون نہیں ہوتے تھے. تو حج عمرے پہ آنے جانے والے لوگوں کے ذریعے پیغام بھیج دیتا تھا, لیکن کچھ سالوں سے رابطہ ہی نہ رہا تھا اس کا ماں باپ سے. تو انہوں نے توجہ دلائی کہ میاں جاؤ اور ماں باپ کو راضی کر کے پھر واپس آؤ. چنانچہ یہ نوجوان اپنے گھر آیا, بیوی کو کہا کہ میں نے چھٹی لے لی ہے اور میں اپنے ملک چکر لگا رہا ہوں ماں باپ کے پاس. بیوی نے آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی, تو اب اس نوجوان نے اس کو شیر کی آنکھ سے دیکھا تو پھر وہ دبک کے بلی کی طرح بیٹھ گئی. نوجوان نے تیاری کی, وطن واپس آیا. جب یہ بستی میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت اس کو یہ احساس ہوا کہ پچھلے 2-3 سالوں سے میرا کوئی رابطہ نہیں, مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں میرے ماں باپ کس حال میں ہیں, تو میں پتہ تو کر لوں. چنانچہ ایک 8-9 سال کا لڑکا تھا, اس سے اس نے پوچھا کہ فلاں بابا جی کا کیا حال ہے. لڑکے نے آگے سے جواب دیا کہ وہ بابا جی تو فوت ہو گئے, 6 مہینے ہو گئے, اور ان کی بیوی جو بڑھیا ہے وہ بھی فالج میں ہے, اور سنا ہے ہم نے کہ ان کا ایک بیٹا ہے سعودی عرب کہیں گیا ہوا, پتہ نہیں وہ کیسا نالائق بیٹا ہے جو ماں باپ کا خیال ہی نہیں کرتا. اس چھوٹے بچے کو کیا پتا کہ وہ اسی لڑکے سے بات کر رہا ہے. بات کر کے لڑکا تو چلا گیا, لیکن اس کے دل کے تار چھیڑ گیا. اب اس کو ندامت ہوئی کہ اوہو, میں نے واقعی بہت بڑی خطا کی. اب سوچ رہا ہے کہ ابو تو فوت ہو گئے, میں امی کے پاس جاؤں گا تو امی تو مجھے دیکھنا گوارا نہیں کریں گی, امی تو مجھے گھر سے نکال دیں گی, بات تک میرے ساتھ نہیں کریں گی. تو کوئی بات نہیں ہے, میں امی کو پاؤں پکڑ کے منا لوں گا, میں لپٹ جاؤں گا. اب یہ پلاننگ کرتا پھر رہا ہے. گھر پہنچا، دروازہ کھلا تھا، اندر چلا گیا، کیا دیکھتا ہے کہ صحن میں چارپائی بچھی ہوئی ہے اور اس کی والدہ لیٹی ہوئی ہے۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ممکن ہے کہ امی سوئی ہوئی ہو تو میں جگاتا نہیں، انتظار کر لوں گا۔ چنانچہ یہ دبے پاؤں ذرا قریب ہوا کہ دیکھوں تو صحیح۔ جب بستر کے قریب ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور وہ دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے قریب ہو کے سنا کہ امی کیا دعا مانگ رہی ہے، تو ماں یہ دعا مانگ رہی تھی، اللہ میرا خاوند دنیا سے چلا گیا، میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، بخریت اسے واپس بھیج دینا تاکہ جب میری موت آئے تو مجھے قبر میں اتارنے کے لیے کوئی میرا بھی محرم موجود ہو۔ ماں یہ دعا کر رہی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو بخریت واپس بھیج دینا کہ اگر میری موت آئے تو مجھے قبر میں اتارنے کے لیے کوئی میرا بھی محرم موجود ہو۔ جب اس نے پوچھا، سنا، تو کہنے لگا امی میں آ گیا ہوں۔ والدہ چونک اٹھی، بیٹا تم آ گئے؟ ہاں، ماں نے جواب دیا، بیٹا موتیا بند آ چکا، میری بینائی نہیں، میں تمہارا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتی، آؤ قریب ہو جاؤ، میں تمہارے چہرے کا بوسہ لوں، میں تمہارے جسم کی خوشبو سونگ لوں۔ تو ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کو منانا بہت آسان کام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت والدین کو بھی نیک بننے کی توفیق دے اور اولاد کو بھی ماں باپ کی قدردانی کی توفیق دے دیں، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہم اسی دنیا میں ان سے معافی مانگ لیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج ان پروگراموں کا یہ آخری پروگرام تھا، لہذا دعا اسماء الحسنہ کے ذریعے سے مانگی جائے گی، عورتوں کی طرف سے باقاعدہ اس کے اصرار ہوا ہے۔ مگر اس سے پہلے ایک اعلان کرنا بھی ضروری تھا کہ بہت سال پہلے اسی مسجد میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ نوجوان بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایک جامعہ بنائیں گے، مگر اس کے لیے سٹاف کی اویلیبلٹی ایک مسئلہ تھا، تو ہم نے اپنی بچیوں کو اس کے لیے پڑھایا۔ ہمارے بھائی یونس صاحب کی بیٹی مریم الحمدللہ عالمہ بنی، اور اس پر 4 سال محنت اس لیے ہوئی کہ وہ یہاں آ کر پڑھائے گی، مگر اللہ کو یہ منظور تھا کہ اللہ نے اس کو مرکز کی خدمت کے لیے قبول کر لیا، تو وہ بچی اس وقت پاکستان میں ہے، آنے والی عورتوں کی خدمت کرتی ہے اور دعائیں لیتی ہے۔ اتنی پیاری بچی ہے کہ وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہاں جو موجود بچیاں ہیں ان میں آپا زاہدہ مطالعہ ایک مچور ماشاءاللہ عورت ہیں، اللہ نے ان کو بہت دین کا درد بھی دیا اور وہ ماشاءاللہ جینین جین جیم نکالتی ہیں اور لوگوں کو حیران کر دیتی ہیں۔ واقعی بعض لوگ اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتے ہیں، وہ اکیلی ہو کر اتنا اچھا کام کر رہی ہیں، تو بہت ساری بچیاں گھر میں ان کے پاس آتی جاتی ہیں اور ان سے تربیت پاتی ہیں۔ تو ان کو ہم نے اس مدرسے کی پرنسپل سجیسٹ کیا ہے، اور انہی کی چھوٹی بہن ہے ماشاءاللہ، وہ بھی ابھی عالمہ فاضلہ بن کے آئیں اور بہت ہائی فسٹ ڈویژن میں پاس ہوئی ہیں، بخاری شریف کا انہوں نے تک پڑھائی مکمل کر لی۔ تو وہ بچی راشدہ، اللہ نے اس کے دل میں عجیب سوز عطا کیا ہے، وہ بھی پڑھانے کے لیے اب ماشاءاللہ تیار. ایک اور بچی اسی خاندان کی حفصہ شاہد مطالعہ صاحب کی بیٹی, وہ تو اتنی ذہین بچی ہے کہ اللہ نے اس کو فوٹوگرافک میموری عطا کی ہے. ہر سال مور دین 90% نمبر لے کے وہ پاس ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ اب یہ بچی بھی تیار ہے, بلکہ اس کی چھوٹی بہن امامہ بھی اس کے ساتھ ہے. تو اب چونکہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں یہ بچیاں دے دی پڑھانے والیاں, تو اس سال سے اس کی باقاعدہ تعلیم کا آغاز کرنا ہے. ابھی عید کے بعد بچیوں کے داخلے ہوں گے, اندازن کوئی 12-14 بچیوں نے تو زاہدہ کو اپنے نام لکھوا بھی دیے ہیں. ارادہ یہ ہے کہ ابتدا میں ہم دو جگہ کلاسز شروع کریں گے, ایک ایم ایس ڈیل میں کہ زاہدہ صاحبہ کا گھر وہی ہے, اور دوسرا مکینی میں کہ یونس بھائی صاحب کا گھر وہاں ہے. پھر دونوں جگہ کلاسز لیتے لیتے فائنل وقت کے ساتھ اس کو ایک جگہ کریں گے. اعتکاف کے دوران تقریباً 7 بچیوں کے نام تو ماں باپ نے ڈائریکٹ اس عاجز کو بھی لکھوائے ہیں. تو محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں علم بھی حاصل کریں اور ان پر تربیت کا رنگ بھی چڑھے. تو یہ جامعہ جس کا نام ہم نے جامعہ زینب تجویز کیا, انشاءاللہ عید کے بعد پڑھائی کا سلسلہ شروع ہوگا. تو نوجوان بچیاں اپنے نام ان کو لکھوانا شروع کر دیں. ہماری دعائیں ہیں اللہ اس ادارے کو منارہ نور بنائے اور اس کا نور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر پھیلائے. مراقبہ کر لیجئے دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے, اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی مجھے یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ بہت ساری مستورات تو بتائے ہونا چاہتی ہیں, رمضان مبارک کے اس بابرکت وقت میں بیعت ہونا چاہتی ہیں. تو مستورات سے گزارش ہے کہ دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم زندگی کے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہی ہیں, آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہی ہیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتی جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله, استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ بیعت ہو چکی ہیں, تو بتائف ہو چکی ہیں. چند معمولات سن لیجئے, 100 مرتبہ درود شریف صبح اور شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، جو حافظات ہیں وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں، جن دنوں میں مستورات میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ ان دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت بھی نہ کریں، ان کو بن کیے اللہ اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ چلتے پھرتے دل میں اللہ کا دھیان رکھنا، اور پانچویں چیز کہ روزانہ مراقبہ کرنا، یعنی جب آپ گھر کے کام کاج سے فارغ ہوں صبح و شام نماز پڑھے تو مصلے پر بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 یہ میرا دل کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ باقاعدگی سے مراقبہ کریں گی تو آپ کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بڑھ جائے گی۔ ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے، ایک بات سنیے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ رب العزت کے مختلف نام ہیں، ان میں سے ایک نام کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، اگر اس اسم اعظم سے انسان دعا مانگے تو اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، لہذا حکم خداوندی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں ان ناموں سے تم مانگو، تو جب نام لے کے مانگتے ہیں تو اللہ کی رحمت جلدی جوش میں آتی ہے۔ تو یہ عاجز وہ نام پڑھے گا، طریقہ سن لیجئے کہ یہ عاجز مثلا پڑھے گا الرحمن یا اللہ، تو آپ خاموشی سے سنیں گی، جب یا اللہ کہہ لے گا تو اس وقت آپ سب بھی یا اللہ کہیں، چونکہ آپ سب ایک ہال میں ہیں اور ارد گرد دور دور تک کسی مرد کا نام و نشان ہی نہیں، تو آپ اونچی آواز سے بھی کہہ سکتی ہیں، یوں ہی سمجھ لیں کہ جیسے بچہ اپنی ناراض ماں کو منانے کے لیے امی 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 کہہ کے روتا ہے تو ماں کا دل فوراً تڑپتا ہے اور وہ بچے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو اللہ کی بندیاں بھی جب اللہ 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 کہیں گی تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ تو یہ سارے نام اسی طرح پڑھے جائیں گے کہ یاجد پڑھے گا الرحیم یا اللہ، تو اس کو تو آپ نے سننا ہے، پھر اس کے بعد ایک آواز سے آپ نے یا اللہ کہنا ہے، یوں سمجھنا ہے کہ جیسے بچہ ماں کو پکارتا ہے میں اپنے رب کو پکار رہی ہوں۔ بچہ جب روتا ہے تو وہ پرواہ نہیں کرتا کہ مجھے پھوپھی دیکھ رہی ہے، خالہ دیکھ رہی ہے، بہن دیکھ رہی ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو بس رونے سے کام ہوتا ہے۔ آپ بھی جب اللہ اللہ کہیں تو ارد گرد کو مت دیکھیں کہ آپ کے قریب کون بیٹھی ہوئی ہے، بس آج دل میں یہ نیت ہو کہ میں نے اپنے رب کو آج منا کے اٹھنا ہے، رمضان مبارک کے آخری آخری لمحات ہیں، نہیں جانتے ہمارا نام بخشش کیے ہوئے میں شامل ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اس محفل میں اٹھنے سے پہلے ہم اپنا نام شامل کروا لیں اور اپنے اللہ سے اپنی زندگی کے اچھے فیصلے کروائیں۔ اب سب دعا مانگ لیجئے۔